الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اس ترجمے میں جس موضوع پر بات ہوئی تھی کہ انسانی طبقات میں سے جن لوگوں سے انسانوں کی فلاح اور سعادت کی توقع ہو سکتی ہے فاتحین ہوں سلاطین اور بادشاہوں کا گروپ ہو حکما ہوں یا فلاسفہ ہوں یا شعراء ہوں یا قانون ساز مقننین ہوں ان میں سے کوئی بھی گروپ اور طبقہ ایسا گروپ اور طبقہ نہیں ہے جس نے ہدایت کو اور انسانوں کی سعادت اور فلاح کو اپنا موضوع بنایا اس پر انہوں نے محنت کی ہو یا ان لوگوں کی کوششوں اور کاوشوں سے یا ان لوگوں نے جو نتیجے اور اپنی محنتیں خرچ کی ان کی محنتوں سے انسانوں کے معتد بھی حصہ یا قابل ذکر تعداد راہ راست پر آئی ہو لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی ہو لوگوں نے اللہ سے اپنا تعلق جوڑا ہو یا دین اور دنیا کی سوجھ بوجھ اور سمجھ اور آخرت کی فکر اور رغبت جنت کا شوق یا جہنم کا خوف ان میں پیدا ہوا ہو یہ چیز نہ سلاطین کی سلطنت سے پیدا ہوئی نہ کبھی وجود میں آئی نہ فاتحین کی فتح مندیوں سے آئی نہ شعراء کی شاعری سے آئی نہ حکما کی حکمت بھری باتوں سے آئی نہ فلاسفہ کی فلسفیانہ گفتگو سے آئی اور نہ مقننین کے اور قانون سازوں کے قانون بنانے سے آئی بلکہ یہ چیز اگر آئی ہے انسانوں نے خدا کا راستہ پایا ہے اور خدا کی مرضی کو تلاشا ہے اور اپنی منزل کو حقیقی منزل کا پتہ لگانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں تو صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طبقہ اور ان کا گروہ اور ان کی محنتیں اور ان کی کوششیں اور دنیا میں ان کا بھیجا جانا ہی اس مقصد کے لیے کارآمد رہا ہے. آج تک دنیا کے اندر جہاں کہیں جو کوئی ذرہ خیر موجود ہے روشنی کی نیکی کی روشنی اور خیر کا اجالا موجود ہے وہ انہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تصدق ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جوش تبلیغ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بلبلہ توحید، حضرت اسحاق علیہ السلام کی وراثت پدری، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ایثار نفس، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عفت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت، یعنی ان تمام اوصاف کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جامعیت ہے انہی اوصاف کا نمونہ دنیا بھر کے اندر خیر کی شکلوں میں آج موجود ہے. چونکہ انبیاء کا طبقہ ایسا طبقہ ہے جس سے ہدایت پھیلی ہے اور سب انبیاء نے اپنے اپنے قوموں کو مختلف زمانوں میں اللہ کی دعوت دی ہے اور انہوں نے اللہ کے پیغامات ان تک پہنچائے اور مذہبی احکامات ان کو بتائے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے اور دنیا بھر کے لوگ اس سوال کے سمجھنے میں الجھے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب تمام انبیاء ہی حق ہیں، تمام انبیاء ہی قابل تقلید ہیں اور ان کے پیغامات برحق ہیں، تو پھر صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کیوں کی جائے؟ تو پھر صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں لایا جائے یا ان کو آخری نبی مان کر صرف انہی کے اتباع کیوں کیا جائے؟ دوسرے اور انبیاء کی تعلیمات بھی تو برحق تھی، دوسرے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات بھی سچے تھے، اور وہ بھی واقعی نبی برحق تھے، انبیاء برحق میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو پھر ان کو کیوں نہ مانا جائے، ان کی اتباع کیوں نہ کی جائے؟ لہذا اگر کوئی یہودی ہے تو وہ بھی برحق ہے، اگر کوئی نصرانی ہے تو وہ بھی برحق ہے، اگر کوئی محمدی ہے تو وہ بھی برحق ہے. یعنی اتحاد مذاہب، سب مذہبوں کو حق ماننے کی وجہ سے لوگوں کو یہ اختیار دے دینا اور یہ سمجھ بیٹھنا کہ کوئی مذہب اختیار کر لیتا ہے تو وہ اپنے اس مذہب کے اختیار کرنے میں آزاد ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، وہ جو چاہے مذہب اختیار کر سکتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اس سوال کا جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر، آپ کی احادیث کے اندر، قرآن پاک کی آیتوں کے اندر مفصلا تفصیل کے ساتھ میں دیا گیا، بڑی وضاحت کے ساتھ میں دیا گیا. بات یہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام قابل تقلید ہیں، تمام انبیاء اکرام علیہم السلام واجب الاحترام ہیں، تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے پیغامات اور ان کی شخصیات برحق ہیں، بجا ہیں، سچی ہیں، اور انہوں نے یہی کام انجام دیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور پیغمبری کا کام انہوں نے کیا. لیکن اللہ پاک نے ان کو ابدیت کے شرف سے نہیں نوازا، ختم نبوت کے شرف سے نہیں نوازا، دوام اور بقا کی خصوصیت ان کو عطا نہیں فرمائی. تو یہ جو دوام اور بقا کی خصوصیت ہے، یعنی قیامت تک چلنے والا جو مذہب ہے، ابد تک چلنے والی جو شریعت ہے، نہ منسوخ، ختم نہ ہونے والے، نہ مٹنے والے جو احکامات ہیں، وہ صرف اور صرف وہ احکامات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے. آج اگر آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر کتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ایک اسلامی روایت کے مطابق کم و بیش 15 انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے. ان 15 انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کتنی ہستیاں ایسی ہیں جن کو ہم تاریخ حیثیت سے مکمل طور پر جانتے ہوں اور جن کی تاریخ حیثیت سے ہم مکمل طور پر واقف ہوں؟ ان مذاہب سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان مذاہب کی کوئی تفسیر اور ان کا بیان نہیں جو اپنی کوئی حقیقت رکھتے نہیں، جن کو دعویٰ ہے دنیا کے اندر کہ ہم اپنی تاریخ رکھتے ہیں، ان کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ تاریخ جس چیز کو کہتے ہیں اس کا نام و نشان ان کے پاس موجود نہیں. تاریخ کا استناد اور اعتماد جس بات کو کہا جاتا ہے اس کو چھو کر کے ان کا مذہب گزرا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہے موسویت ہو، یا اس کے ماننے والے یہودی ہو ان کا مذہب یہودیت ہو، یہ ایمان رکھتے ہیں تورات پر اور ان کے مذہبی احکامات کا مجموعہ ہے تورات. لیکن آج جو تورات موجود ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ خود اس کے ماننے والوں کا اعتراف ہے، کتابوں کے اندر انہوں نے تاریخ کی لکھ رکھا ہے کہ یہ تورات جو آج موجود ہے جس کو اپنا تاریخی دستاویز اور احکام کا مجموعہ اور مذہبی کتابیں سمجھتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہزاروں سال بعد لکھی گئی ہے. وہ جو اصلاً اتری تھی وہ تو مٹ گئی، وہ تو تبدیل ہو گئی، علماء نے ان کتابوں کے عالموں نے اس کے احکامات کو بدل دیا، وہ اس قابل رہی نہیں کہ ان پر عمل کیا جا سکے اور اس کی پوری باتوں کو سچا سمجھا جا سکے. مذہب موسویت کی، مذہب یہودیت کی، تورات کی یہ حقیقت ہے کہ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے ہزاروں سال بعد لکھی گئی. پھر اس کے اندر جو واقعات درج ہیں، جو احکامات درج ہیں، وہ پہلو بر پہلو دو مختلف سلسلے اس کے چلتے ہیں اور دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، دونوں تضاد کا شکار ہیں، دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو جو واقعات یا احکامات ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اگر وہ برحق ہیں تو اس میں اختلاف کیوں ہے؟ اگر وہ برحق ہیں تو ان میں تضاد اور ٹکراؤ کیوں ہے؟ تضاد یا ٹکراؤ یا ایسا اختلاف جو ان کی مذہب کی بےکنی کے لیے، ان کے مذہب کے مٹانے کے لیے یا باطل ہونے کے لیے، ناحق سمجھے جانے کے لیے کافی ہے، وہ اختلاف یا وہ تضاد یا وہ ٹکراؤ ان کی کتابوں میں کیوں ہے؟ اس بنیاد پر جس تورات کے اوپر ان کا ایمان ہے، اس تورات کی یہ حقیقت ہے. جس انجیل پر آج عیسائی ایمان رکھتے ہیں اور اس کو اپنے مذہبی احکامات کا مجموعہ سمجھتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جب یہودیوں کے تشدد کا شکار ہوئے، یہودی سلسلہ بادشاہوں نے ان کو اپنے تشدد کا شکار بنایا، تو ان کی جانوں کی بے حرمتی کی، ان کے مالوں کی بے حرمتی کی، ان کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی اور ان کی کتابوں تک کو جلا کر کے راکھ کر ڈالا تھا. تو سارا کا سارا ان کا مذہبی سرمایہ یہ مٹ چکا تھا, یہ جل چکا تھا, یہ خالص تر ہو چکا تھا. سب کچھ جل جانے کے بعد, مٹ جانے کے بعد, فنا ہو جانے کے بعد لوگوں نے اپنی طرف سے, اپنی یادداشت سے اس کو لکھنے کی کوشش کی ہے اور لکھ کر کے دنیا کے سامنے لائے. اور یہ ایک نہیں ہے, ایک نسخہ نہیں ہے, بہت ساروں نے لکھا. انجیل کے کئی نسخے ہیں, کئی کتابیں ہیں. ان میں سے دنیا بھر کے اندر عیسائی جن کتابوں کو یا جتنی تعداد کو قابل اعتبار مانتے ہیں اور اپنے نزدیک مسلم تصور کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ قابل اعتماد ہیں, وہ چار نسخے ہیں. ان چار کی بھی حقیقت یہ ہے کہ ان چار میں سے کسی نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نہیں, ان کی باتوں کو براہ راست سنا نہیں ہے. بلکہ بعد کے لوگوں میں تو محققین نے جب تحقیق کی تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جن چار شخصیتوں کی طرف ان کتابوں کی نسبت کی جاتی ہے وہ چار شخصیتوں کی طرف ان کا انتساب ہی غلط مشکوک ٹھہرتا ہے. یہ بات واقعی اور یقینی نہیں ہے کہ جن مصنفین کو ان کتابوں کا تصنیف کرنے والا بتایا جاتا ہے وہ واقعی میں تھے بھی یا نہیں تھے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان انجیلوں کے لکھنے والوں میں یہودیوں کی سازش شامل تھی. یہودیوں نے اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کر کے انجیل کو لکھا ہے اور عیسائیوں کے اندر پھیلایا. تو جن کتابوں کی یہ حقیقت ہو وہ کتابیں کہاں تک قابل اعتبار ہو سکتی ہیں اور وہ کہاں ایسے قرار دیے جا سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے کلام پاک کی طرح محکم اور ٹھوس, ناقابل تغیر, ناقابل تبدیل اور یقینی ذریعہ اللہ کے احکامات کو پہچاننے کا, اللہ کی رضا کو پانے کا اور ان کے واقعی اللہ کی کتاب ہونے کا یقین کوئی کہاں سے لا سکتا ہے ان کتابوں کے اندر. اس کے برخلاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو دیکھیے, حالات کو دیکھیے, آپ پر اتری ہوئی کتاب کو دیکھیے, ان سب کی حالت کچھ ایسی ہے کہ آج دنیا یہ ماننے پر مجبور ہے کہ اس کے اندر ایک نقطے کی, ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. قرآن پاک جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے, اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور آج تک 1450 سال کے گزرنے کے باوجود اس کے اندر ایک نقطے کی کمی بیشی نہیں ہوئی, اس کے اندر ایک حرف کی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے. جیسا وہ اللہ کے دربار سے اترا تھا, عرش سے اترا تھا اور آپ کے دل میں سمایا تھا, ویسے ہی آج تک وہ آپ کے امتیوں کے سینوں میں موجود ہے, ویسے ہی آج تک وہ کتابوں کے اوراق کے اندر, کاغذ کے اوراق کے اندر موجود ہے. اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی. لوگوں نے کوششیں تو کی ہیں تحریف کرنے کی, ان کے اندر تبدیلیاں کرنے کی, ان کو مٹانے کی یا اس کے احکامات کو بدلنے کی یا اس کی منمانی تشریحات کی یا اس کی غلط تفسیرات کی, لیکن اللہ پاک نے جب اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو پھر وہ حفاظت سے اب تک باقی ہے, محفوظ ہے, صحیح اور سلامت ہے. یہ تو قرآن پاک کا حال ہوا. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو ہم تک پہنچے ہیں اس کی کیا نوعیت, جو حضرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کو, آپ کے زندگی کے واقعات کو ہم تک نقل کرتے ہیں ان کو رواد یا راویین کہتے ہیں, ان کو ارباب سیر کہتے ہیں, ان کو محدثین کہا جاتا ہے. ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جمع کرنے میں, آپ کے حالات اقوال کو مقالات کو جمع کرنے میں جو کوششیں کی ہیں, جو محنتیں کی ہیں, اور آپ سے جڑی ہوئی ہر شے کو یاد رکھنے اور اس سے متعلقہ تفصیلات کو کتابوں میں لکھنے کی جو محنتیں انہوں نے جمع کی ہیں, آج معترضین, مخالفین اور منکرین اسلام تک اس کا اعتراض کرتے ہیں. دنیا کے مخالفین اور معترضین جنہوں نے اسلام کے خلاف زہر اگلنے میں کبھی کوئی کمی نہیں کی, کوئی دقیقہ پر گزاشت نہیں کیا, ذرہ برابر انہوں نے پیچھے ہٹنے کو گوارا نہیں کیا, بلکہ ہر لمحے اپنے آپ کو اسلام کی مخالفت کے لیے آمادہ اور تیار رکھا, اور جب کبھی ضرورت پڑی انہوں نے تیر و نشتر اسلام کے مذہب پر اور اس کی تعلیمات پر برسائے ہیں. ان کو بھی اس کا انکار کرنے کی جرأت نہ ہو سکی, بلکہ انہوں نے جب تاریخ کی کتابیں لکھی تو اس وقت میں یہ اعتراف کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اصحاب ملے ہیں ویسے اصحاب پچھلے انبیاء کو نہیں ملے. آپ کی سیرت کا ایک ایک جز جیسا محفوظ ہے ویسا کسی اور نبی کی سیرت کا کوئی جز محفوظ نہیں ہے. جیسے آپ کے حالات قلم بند کیے گئے اور قید تحریر میں لائے گئے ہیں ویسے کسی اور نبی کو یہ شرف نہیں ملا ہے. یہ شرف کا نہ ملنا, اس طرح کی حفاظت کا صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہونا اور انبیاء کے ساتھ میں نہ ہونا, یہ کوئی ان کی توہین نہیں ہے. کہیں یہ سمجھا جائے کہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی جا رہی ہے، یہ حالت آمیز رویہ ان کے ساتھ میں برتا جا رہا ہے، نہیں بلکہ یہ خصوصیت ہے، یہ ایک شرف ہے. اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت ہم نے خود دے رکھی ہے. کم و بیش سوالات انبیاء کرام میں سے اولو العزم پیغمبر، بڑے درجے کے پیغمبر پانچ شمار کیے جاتے ہیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اولو العزمی کا جو شرف ان کو حاصل ہے، اس سے جیسے دوسروں کی توہین نہیں ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا جو شرف حاصل ہے، اس سے دوسرے انبیاء کی توہین نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ، ہر نبی کو جو اپنے زمانے میں معجزات ملے ہیں، ان معجزات کے ملنے سے دوسرے انبیاء کی توہین نہیں ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت رہی کہ آپ کو ابدیت کا شرف ملا، قیامت تک آنے والے انسانوں کی قیادت کا شرف ملا، قیامت تک آنے والے انسانوں کی فلاح، ہدایت اور سعادت کا یقین ذریعہ بننے کا شرف آپ کو ملا ہے. تو یہ دوسروں کی توہین نہیں ہے، یہ دوسرے انبیاء کی بے احترامی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اللہ کا مقدر کیا ہوا فیصلہ ہے اور اسی پر ہم سب کا ایمان ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر دوسروں کو حاصل ہوتی تو ان کو اس پر حد سے زیادہ ناز ہوتا. آج بھی ان لوگوں کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، اپنے بے بنیاد تاریخی دستاویزوں پر اور اپنی تحریف شدہ کتابوں کے اوپر ناز ہے، ان کو فخر ہے، اور ہم مسلمانوں کو اتنا فخر اس کا دسواں حصہ بھی نصیب نہیں ہے جتنا فخر ان کو اپنی تحریف شدہ کتابوں پر ہے، جبکہ ہماری اپنی مذہبی کتاب اس قدر یقینی ہے کہ اس کے اندر ایک حرف ایک نقطے کی تبدیلی نہیں ہوئی. میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہم تک جس جن واسطوں سے پہنچے ہیں، وہ واسطے آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں. آپ کے کل حالات کو یقینی ذریعے سے اللہ پاک نے تاریخ کے اندر، روایات کے اندر جمع فرما دیا، اور نبوت کے یا آپ کی شخصیت کے جو ضروری اجزاء ہو سکتے تھے خود اس کو قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا. آپ کی نبوت سے پہلے کے حالات ہیں، آپ کا بچپنا ہے، آپ کی یتیمی ہے، آپ کا نکاح ہے اور آپ کی ناداری ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. نبوت سے پہلے کی عمر، پھر نبوت کے ملنے کا واقعہ، پھر وحی کے سلسلے کی شروعات، اس کے بعد کے احکامات، اور آپ کا اپنوں کو ڈرانا، اور ڈرانے کا مطلب ان کو انجام بد سے باخبر کرنا، جہنم کا ڈر دلانا، جہنم کا خوف دلانا اور جنت کا شوق دلانا، یہ ساری چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہو سکتی تھیں آپ کی سیرت سے متعلق، ان ضروری اجزاء کو خود قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا گیا. سورۃ الضحیٰ کے اندر، سورۃ الم نشرح کے اندر، سورۃ والنجم کے اندر، دوسرے اور مختلف صورتوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو جمع کیا گیا، آپ کی یتیمی کو بیان کیا گیا. الم یجد کا یتیما فآوا، کہ اللہ نے آپ کو یتیم پا کر کے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا. آپ کی تلاش حق کی جو جستجو تھی، حق کو تلاش کرنے کی، حق کو پانے کی، اس جستجو کا بیان اللہ پاک نے کیا. ووجدت ضالا فهدى، اور آپ تلاش حق میں بالکل ادھر ادھر پھرا کرتے تھے، تو آپ کی یہ گردش تھی، اس گردش کو ضلالت سے تعبیر کیا گیا، اس کو ضال بتایا گیا. پھر اللہ پاک نے آپ کو راہ حق دکھایا، آپ پر وحی کو اتارا، اور سب سے پہلے وحی جب لے کر حضرت جبریل آئے تو اقرا بسم ربک الذی خلق کی تعلیم دی. اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام اور انبیاء کی طرح جیسے آپ نے اپنی قوم کے سامنے اپنے مذہب کو، اپنی تعلیم کو پیش کیا تو انہوں نے انکار کیا. ان کے انکار کے نتیجے میں آپ نے اپنی پچھلی 40 سالہ زندگی کو پیش کیا اور قرآن کی زبانی پیش کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی زبانی، فقط لبت فیکم امرا من قبلی افلا تعقلون، کیا تم کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ کیا تم کو لگتا ہے کہ میں ناحق اور بیجا باتیں کہہ رہا ہوں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا میں رسول رسالت کے دعوے میں جھوٹا ہوں؟ کیا تم میری پچھلی 40 سالہ زندگی کو نہیں دیکھتے کہ میں نے تمہارے سامنے کیسے گزاری ہے؟ کہ کبھی زندگی میں کبھی جھوٹا واقعہ مجھ سے صادر ہوا ہے، کبھی جھوٹ بات میں نے کہی ہے، میں نے کبھی کسی سے بددیانتی کی ہے، میں نے کسی سے کبھی خیانت کی ہے، کبھی کسی سے وعدہ خلافی کی ہے، کبھی کچھ نہیں کیا ہے. میری عفت پر، میری جوانی پر، میری ساری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے گزری ہے. عرب کا ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا، اس کے اندر نظر بن حارث عرب کا جہاندیدہ شخص تھا اور سرد گرم حالات کا چشیدہ تھا، وہ بہت ہی مجرب تجربہ کار آدمی سمجھا جاتا تھا، ان کا سردار تھا. اس بیٹھنے میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بیٹھک میں نکل آیا. لوگ آپ سے غصہ کھائے بیٹھے تھے، خار کھائے بیٹھے تھے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کو غلط کہتا ہے کہ یہ بددین تھے، یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، لائق عبادت نہیں ہے، یہ تو توہین کے قابل ہیں، یہ حالت آمیز رویے کے قابل ہیں. نظر بن حارث نے جو مسلمان نہیں تھا، ایمان نہیں لایا تھا، لیکن اس نے حقیقی بات کا اعتراف کیا تھا اور کہا تھا تمہارے سامنے محمد نے بچپنا گزارا ہے, جوانی گزاری ہے, اور اب جب اس کے بال پکنے لگے ہیں تو تم کو اس کے دعوے کے اندر غلطی نظر آتی. قسم اللہ کی, وہ تو کہنے لگا کہ قسم اللہ کی مجھے تو اس کے دعوے میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی. یہ اور بات ہے کہ وہ ماننے سے انکار کرتے تھے لیکن صداقت کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے. جو مخالفین تھے, جو منکرین تھے, جو معترضین تھے, سچائی کا انکار تو حضور کی رسالت کا وہ خود بھی نہیں کر سکتے. ابو جہل کس قدر مشہور دشمن ہے آپ کا, آپ کا رشتہ دار ہوتے ہوئے اس نے دشمنی کی مثال قائم کی ہے. وہ ایک دفعہ حضور سے یہ کہنے لگا کہ محمد میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم جھوٹے ہو, میں یہ کہتا ہوں کہ تم نے جو دعوت پیش کی ہے وہ صحیح نہیں. تو جھوٹا ہونے کا دعویٰ تو وہ خود بھی نہیں کرتے تھے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے صفا پہاڑی پر چڑھ کر حق تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کو پکارا تھا کہ یا معشر قریش, اے قریشیوں, اس زمانے میں رواج تھا کہ لوگ دشمن کے حملے کے وقت میں پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے اور پھر نیرا لگایا کرتے تھے, آواز دیتے تھے اپنی قوم کو. تو پہاڑ پر چڑھ کر کسی کا اس قسم کی آواز لگانا یہ نشانی ہوتی تھی کہ ہم کو فوراً بیدار ہو کر فوراً پکارنے والے کی طرف لپکنا اور دوڑنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مذہب اسلام کی تعلیم اور دعوت کے لیے یہ طریقہ اپنایا تھا. تو سب کے سب اپنے گھروں سے نکل کر بھاگتے ہوئے آپ کے پاس جمع ہو گئے پہاڑ کے نیچے. آ کر کے پوچھا کہ یا محمد کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو جھوٹا کہو گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, ما جعل اللہ فیک الا صدقہ, ہم نے جب بھی تمہیں آزمایا ہے ہم نے تمہیں سچا ہی پایا ہے, لہٰذا اگر آج تم یہ بات کہتے ہو تو آج بھی تم اپنے اس دعوے میں سچے ہوگے. حضور نے پہلے اپنی صداقت کا ان سے اعتراف کروایا, پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں, تمہاری کامیابی دنیا کی اور آخرت کی دین کے اندر رکھی ہوئی ہے جس دین کو لے کر کے میں اس دنیا میں آیا ہوں. یہ کہنے کے فوراً ساتھ ہی آپ کا چچا ابو لہب کہنے لگا الحال تب اللہ کا سائر الوم الحاظ جمع کرنا, ہلاکت ہو تیرے ہاتھ ٹوٹے, یہ ان کا بدعائی جملہ ہوا کرتا تھا. کیا تمہیں اسی پر یہی بات کے کہنے کے لیے ہم سب کو یہاں جمع کیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کے جو ضروری اجزاء تھے وہ ضروری اجزاء تو اس قرآن کریم کے اندر آ گئے, اور باقی زندگی کے جو اور احوال ہو سکتے تھے راویہ نے, حدیث نے, محدثین نے, اس میں صحابہ بھی ہیں, تابعین بھی ہیں, تبع تابعین بھی ہیں, بعد کے حضرات بھی ہیں, ان لوگوں نے زبانی طور پر ان کو یاد کیا. صحابہ کرام حدیثوں کو ایسے یاد کرتے تھے, تابعین اور تبع تابعین حدیثوں کو ایسے یاد کرتے تھے جیسے مسلمان بچے قرآن کو حفظ کیا کرتے ہیں, اور ان لوگوں کا حافظہ بہت قوی تھا, فطرتاً قوی تھا. سینکڑوں اشعار ایک دفعہ سن لینے کے بعد سنا دینے کی قدرت ان کے اندر موجود تھی. انسانوں کو اپنے آبا و اجداد کے نام یاد نہیں ہوتے, تین سے چوتھے پانچویں چھٹویں بزرگ کا نام یاد نہیں ہوتا, ان لوگوں کو انسانوں سے گزر کر, اپنی نسلوں سے گزر کر, اپنے اونٹ گھوڑوں تک کی نسلوں کے نام یاد, ایسے حافظ اللہ پاک نے فطرت ان کو عطا فرمائے, اور یہ فطرت کا تقاضا اور قاعدہ بھی ہے. جس قوت سے انسان زیادہ کام لیتا ہے اس قوت میں اضافہ اسی قدر ہو جاتا ہے. وہ لوگ حافظے سے زیادہ کام لیا کرتے تھے, اللہ پاک نے ان کے اندر اضافہ فرما دیا تھا. زبانی طور پر وہ احادیث شریفہ کو رٹا کرتے تھے, یاد رکھا کرتے تھے, پھر بعد میں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا, اس کے بعد لکھ کر کے اس کو محفوظ کیا. نہ صرف اس کو زبانی یاد کیا, نہ صرف اس کو لکھا, بلکہ گھر گھر جاتے تھے, خواتین تک سے حضور کے احوال معلوم کرتے تھے. ابن شہاب زہری بڑے محدث, بہت بڑے محدث گزرے ہیں, وہ خواتین کے دروں پر حاضر ہو کر ان سے حضور کے احوال دریافت کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ آپ کے پاس حضور آئے تھے, آپ بتائیے کہ ان کے کیا حالات آپ کے ساتھ میں پیش آئے تھے, آپ نے کیا کی کہا تھا, آپ نے کیا کیا تھا, اس کے جواب میں حضور نے کیا کہا تھا اور کیا کیا تھا. اس طرح حضور کے احوال کو قلم بند کیا ہے, اور اس طرح تبع تابعین نے جلسوں کو اور حلقوں کو قائم کر کے مساجد کے اندر ان چیزوں کو جمع کر کے لوگوں تک پہنچایا ہے. پھر اس کے بعد یہ چیزیں کتابوں کے اندر آئی ہیں, اور کتابوں کے سلسلے سے پھر ہوتے ہوتے یہ ہم تک پہنچی ہیں. تو یہ جو تاریخی سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا ہے, یہ سب سے مستند طریقہ, سب سے مستند طریقے سے ہم تک پہنچا ہے. یہ یہودیت کی طرح مشکل شدہ حالت میں ان کی کتاب تورات کی شکل طرح موجود نہیں ہے, یہ عیسائیوں کی کتاب انجیل کی طرح محرف شکل میں موجود نہیں ہے. ہمارا قرآن بھی حق ہے, ہمارا تاریخی ذخیرہ بھی حق ہے, اور ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے.
آج مسلمان بچوں کو اسکولوں کے اندر جو ہسٹری اسلام کی پڑھائی جاتی ہے اور پیغمبر اسلام کی پڑھائی جاتی ہے وہ انتہائی نفرت کے قابل ہے، وہ قابل اتباع نہیں ہے. ضرورت ہے کہ جہاں ان کو وہ پڑھایا جاتا ہے اس کے غلط تاثر سے بچانے کے لیے گھروں کے اندر سیرت کے پڑھنے کا ماحول بنایا جائے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو، آپ کے اقوال کو، آپ کی تعلیمات کو اور آپ سے جڑی ہوئی ہر شے کو جمع کیا جائے، اپنے گھروں کے اندر اس کا چرچا کیا جائے، اپنے بچوں کو پڑھایا جائے اور خود جانا جائے، تاکہ غلط ہسٹری، غلط تاریخ کے پڑھانے سے جو اثر ان کا ذہن قبول کر رہا ہے، اسلام اور تعلیمات اسلام سے نفرت ان کے دلوں میں جو مخالفین بٹھا رہے ہیں، تاکہ وہ نفرت کم ہو یا وہ ختم ہو. جس درجے ہمارے اس سلسلے میں محنت ہوگی اسی درجے اس میں ہمیں کامیابی ہوگی. حق تعالی ہمیں ان ذخیروں کی قدر کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.